الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں. اللہ ان کو اپنی رحمت رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی. وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے.
سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے سورہ مبارک توبہ کی 20 سے لے کر 22 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے بہروز یاری گل. سامعین, ہماری یہ دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین, ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں اور اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر آپ سامعین سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد سامعین اپنا پسندیدہ پروگرام سماعت فرمائیں گے بزم دوستاں. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینہ صحافت. پھر فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام ہوگا آئیے فارسی سیکھیے. پھر آپ سامعین خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، پھر قرآن آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا، پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام خلقت کی رانیاں، پھر خبروں کا تیسرا بلٹن اور انداز جہاں پر ہماری دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی، کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، تازہ حملوں میں 32 سے زیادہ شہید، درجنوں زخمی. غاصب صہیونی حکومت کے اہم فوجی ٹھکانوں پر حزب اللہ لبنان کے وسیع میزائلی حملے، صہیونی فوج کا سنگین نقصان. اور مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے خلاف مظاہروں میں شدت، تل ابیب میں متعدد مظاہرین کی گرفتاری. اور سامعین اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل. شمالی غزہ میں صہیونی حکومت کے تازہ ترین حملوں میں 32 سے زیادہ فلسطینی شہری شہید ہو گئے ہیں. قابض صہیونی فوج نے اپنے تازہ ترین حملوں میں شمالی غزہ میں واقع جبالیہ کیمپ میں غزہ کی قدیم شاہراہ پر ایک رہائشی کمپلیکس پر بمباری کر دی، جس میں 13 بچوں سمیت 32 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے. دوسری جانب صہیونی اخبار ہا آرتس نے شمالی غزہ میں جا رہے صہیونی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کا اعتراف کیا ہے. صہیونی اخبار ہا آرتس نے لکھا ہے کہ غزہ پٹی کے شمال میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو اور ان کے وزیر جنگ کے حکم سے نسلی تطہیر کا مستحق ہے، کیونکہ اس علاقے میں بہت ہی کم باقی رہ جانے والے فلسطینیوں کو نقل مکانی پر مجبور اور ان کے مکانات اور انفراسٹرکچر تباہ کیا جا رہا ہے، اور یہ حکومت اس علاقے میں سڑکوں کی تعمیر کر کے غزہ کی پٹی کے شمال میں واقع بستیوں کو غزہ شہر کے مرکز سے الگ کرنے کے کام کو مکمل کر رہی ہے. اخبار نے مزید لکھا ہے کہ شمالی غزہ کا علاقہ ایسا لگتا ہے جیسے وہاں کوئی قدرتی آفت آئی ہو، لیکن یہ قدرتی آفت نہیں ہے بلکہ انسانوں کے ہاتھوں انجام پانے والی بربریت اور تباہی کا منظر ہے جسے جان بوجھ کر انجام دیا گیا ہے. پریس ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے یمن کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سنا اور عمران پر بمباری کی ہے. المسیرہ ٹی وی چینل کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبے سنا کے 2 علاقوں پر 4 بار بمباری کی. صوبے عمران کے سفیان علاقے پر بھی 2 بار بمباری کی ہے. امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے اس سے پہلے سنا کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں النہتین اور الحفا پر بھی 3 بار بمباری کی تھی. حزب اللہ لبنان نے پہلی بار لبنان کی سرحد سے 132 کلومیٹر کے فاصلے پر تل ابیب کے جنوب میں واقع فوجی کارخانے ملام پر مخصوص میزائل سے حملہ کیا ہے. حزب اللہ نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ اس نے مقبوضہ فلسطین کے شہر صفت پر 2 بار حملہ کیا. اس رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے کریات شمونا سمیت کئی صہیونی کالونیوں پر بھی میزائل حملے کیے ہیں. حزب اللہ نے لبنان میں غیر فوجیوں پر صہیونی حکومت کے حملوں کے جواب میں آویویم صہیونی کالونی میں ایک فوجی مرکز پر بھی حملہ کیا ہے. حزب اللہ لبنان نے صہیونی حکومت کی فضائیہ کے حیفا ٹیکنیکل سینٹر اور اسرائیلی ایئر فورس کے ٹیکنیشین ٹریننگ سینٹر پر بھی حملے کی خبر دی ہے. حزب اللہ کے بیان کے مطابق یہ حملہ خیبر سیریز کے آپریشن میں مخصوص میزائلوں سے کیا گیا ہے۔ حزب اللہ نے بتایا ہے کہ اس نے پہلی بار لبنان کی سرحد سے 132 کلومیٹر کے فاصلے پر تل ابیب شہر کے جنوب میں واقع صہیونی حکومت کے ملام فوجی کارخانے پر مخصوص میزائل سے حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ صہیونی حکومت کے ملام فوجی کارخانے میں ایئر اینڈ میزائل ڈیفینس کے فاضل پرزاجات تیار ہوتے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں ایک ایئر کنٹرول بیس پر بھی 3 بار میزائلی حملے کیے ہیں۔ یمن کے المسیرہ نیوز چینل کے چیف ایڈیٹر نے حزب اللہ کے ہاتھوں اسرائیل کی شکست کو یقینی بتایا ہے۔ المسیرہ نیوز چینل کے چیف ایڈیٹر علی شرف المہتوری نے تہران میں مکتب نصر اللہ کے زیر عنوان بین الاقوامی سیمینار کے موقع پر ارنا سے بات چیت میں کہا کہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ زیادہ طاقتور ہو گئی ہے اور خدا چاہے گا تو اور زیادہ طاقتور ہوگی۔ یمن کے المسیرہ نیوز چینل کے چیف ایڈیٹر نے اس انٹرویو میں استقامتی اور جہاد محاذ کی حمایت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کردار کی بنیادی حیثیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسلامی انقلاب نہ ہوتا تو فلسطین ختم ہو جاتا۔ یمن کے اس ممتاز صحافی نے میدان جنگ میں صہیونی فوجیوں کے مقابلے میں استقامتی محاذ کے مجاہدین کی کامیابیوں کو قابل تعریف بتایا اور کہا کہ یہ جنگ فلسطین، غزہ، لبنان، یمن اور عراق کی فتح پر ختم ہوگی۔ علی شرف المہتوری نے کہا کہ یمن، غزہ اور لبنان کا پوری طاقت سے ساتھ دے رہا ہے اور شہید حسن نصر اللہ اور دیگر شہداء کے خون کا بدلہ صہیونی حکومت سے لے کر رہے گا۔ صہیونی حکومت کی پولیس نے جنگ غزہ کے بارے میں بنیامین نیتن یاہو کی پالیسیوں کے خلاف سنیچر کی رات مظاہرہ کرنے والوں میں سے کم 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ صہیونی حکومت کے دارالحکومت تل ابیب میں جنگ غزہ کے تعلق سے نیتن یاہو کی پالیسیوں کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ سنیچر کی رات بھی جاری رہا۔ اس رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے صہیونی جنگی قیدیوں کی رہائی انجام نہ پانے کا ذمہ دار بنیامین نیتن یاہو کو قرار دیا ہے۔ مظاہرین نے حکومت سے جنگی قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ جلد سے جلد طے کرنے کا مطالبہ کیا۔ عبرانی زبان کے اخبار روزنامہ ہارتس نے بھی رپورٹ دی ہے کہ صہیونی پولیس نے تل ابیب میں کم سے کم 5 مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایران کے اسکولی طلبہ نے انڈونیشیا میں منعقدہ سائنس و ایجادات کے عالمی مقابلوں میں 5 سونے کے تمغے اور 2 خصوصی انعامات حاصل کیے ہیں۔ انڈونیشیا کے سائنس و ایجادات کے عالمی مقابلوں میں شریک ایران کے اسکولی طلبہ کی ٹیم کے سرپرست مہدی رشیدی جہاں نے بتایا کہ 5 نومبر کو انڈونیشیا میں اسکولی طلبہ کے سائنس و ایجادات کے عالمی مقابلے شروع ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ان مقابلوں میں دنیا کے 24 ملکوں کے اسکولی طلبہ کی ٹیموں نے انجینئرنگ، ماحولیات، کیمسٹری، نینو ٹیکنالوجی، بایو ٹیکنالوجی، انرجی، فزکس، نجوم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، نیز، سوشل سائنس سمیت مختلف شعبوں میں شرکت کی۔ انڈونیشیا میں اسکولی طلبہ کے سائنس و ایجادات کے عالمی مقابلوں میں شریک ایران کے اسکولی طلبہ کے سرپرست نے بتایا کہ انڈونیشیا، ملیشیا، رومانیا، چیک ریپبلک، روس، ترکمانستان، جنوبی افریقہ، ہندوستان، ہانگ کانگ اور چین ان مقابلوں میں حصہ لینے والے ملکوں میں شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان مقابلوں میں ایران کے اسکولی طلبہ کی 3 ٹیموں نے شرکت کی۔ انہوں نے بتایا کہ ایران کے اسکولی طلبہ نے ان مقابلوں میں 5 سونے کے تمغے اور 2 خصوصی انعامات حاصل کیے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں فلسطین میں اسرائیلی نسل کشی اور علاقے میں صہیونی جارحیت کے عنوان سے کانفرنس منعقد ہوئی ہے، جس میں پاکستان کی سابق انسانی حقوق کی وزیر شیری مزاری اور سابق سینیٹر مشاہد حسین سید نے شرکت کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے سید علی رضوی۔
پاکستان میں موجود بعض سفارتکار، سیاستدان اور اہم شخصیات نے عالمی برادری، بالخصوص اسلامی تعاون تنظیم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تکراری بیانات کے بجائے اسرائیلی فوج کے فلسطین میں بڑھتے ہوئے تشدد اور مسلم ممالک پر اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے۔
یہ ایک کلیکٹیو ویسٹرن کہہ لیں جینوسائڈ ہو رہا ہے پیلسٹینینز کا، اور جو افسوسناک بات ہے کہ مسلمان ممالک اتنے خوفزدہ ہیں، یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ نہ وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز توڑنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ، ٹیررسٹ انٹیٹی اسرائیل کے ساتھ، نہ وہ کوئی اور ایکشن لینا چاہتے ہیں، تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اتنی ملٹری مائٹ ہے مسلمانوں کی، اتنی اکنامک پاور ہے خاص طور پہ عرب ورلڈ کا، کس دن کام آئے گا اگر وہ جانے نہیں مسلمانوں کی بچا سکتے۔
اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ کے تحت فلسطین میں اسرائیلی نسل کشی اور علاقائی جارحیت کے عنوان سے ہونے والے ایک نشست میں شریک شخصیات نے اسرائیل کے خلاف ٹارگیٹڈ پابندیاں، سفارتی تنہائی اور غزہ میں محصور عوام تک امداد پہنچانے کے طریقوں پر بات کی۔
ایوری ڈے اٹس اے لائیو ٹیلیوائزڈ جینوسائڈ کمیٹڈ بائی اے ٹیررسٹ سٹیٹ کالڈ اسرائیل ود دی فل بیکنگ آف دی ویسٹ لیڈ بائی دی یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ۔
اس نشست میں فوری جنگ بندی اور رسمی طور پر فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ شرکاء نے خبردار کیا کہ اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن کارروائی نہ کرنے کا عالمی سطح پر نتائج ہو سکتے ہیں، اور یہ عالمی امن اور نظم کے لیے ایک سنگین خطرہ ثابت ہوگا۔ سید علی رضوی، ریڈیو تہران، اسلام آباد۔
پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ریاض میں غیر معمولی عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں اسرائیل کے فلسطینی عوام کے خلاف جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کی شدید مذمت کی ہے اور ان جرائم پر احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے مشرق وسطی میں اسرائیلی جارحیت پر تشویش کا اظہار کیا ہے جو خطے میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں جاری نسل کشی کا خاتمہ کرے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ میں انسانیت کے خلاف جنگی جرائم جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ قابض صہیونی فورسز کے جارحانہ اقدامات کا دائرہ لبنان، ایران اور شام تک پھیل چکا ہے۔ دوسری ریاستوں کی خود مختاری کو پامال کر کے نام نہاد گریٹر اسرائیل کا حصول خطے میں امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان باضابطہ طور پر اسرائیل کی جانب سے برادرانہ ممالک کی خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی مذمت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع کے تسلسل نے مستقبل قریب میں سیاسی اور پائیدار حل کے امکانات کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اسرائیلی مظالم کی مذمت کرنا کافی نہیں ہوگا، ہمیں فلسطینیوں کے حقوق اور مطالبات کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ پوری امت مسلمہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے، ہمیں موجودہ صورتحال کے پیش نظر ان کی غیر متزلزل حمایت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اور خطے میں فوری طور پر غیر مشروط جنگ بندی کرنے کے ساتھ غزہ میں فوری طور پر انسانی امداد فراہم کرنی ہوگی، اور اسرائیل کو جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے پر جواب دہ ٹھہرانا ہوگا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شمالی وزیرستان کے علاقے میں اسپن وام میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 6 خوارج ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے اسپن وام میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کیا تھا۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے تلاش کیا گیا۔ ہلاک کیے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سے پہلے تقریباً 25 عسکریت پسندوں نے جمعہ کی رات تحصیل میر علی کے علاقے اسپنوم میں دراندازی کی کوشش کی تھی۔ سیکورٹی فورسز نے ان کی نقل و حرکت کو دیکھتے ہوئے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ اس دوران دونوں جانب سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 6 عسکریت پسند ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے، جبکہ باقی عسکریت پسند واپس افغانستان چلے گئے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے علاقے کشتواڑ میں سیکورٹی اہلکاروں اور مسلح علیحدگی پسندوں کے درمیان تصادم کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے کشمیر پولیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ تصادم کشتواڑ کے علاقے کشون میں اتوار کی صبح شروع ہوا، جو آخری اطلاع ملنے تک جاری تھا۔ جموں کشمیر پولیس نے بتایا کہ سیکورٹی اہلکاروں اور مسلح علیحدگی پسندوں کے درمیان فائرنگ اس وقت شروع ہوئی جب سیکورٹی فورسز نے عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع کے بعد علاقے کو محاصرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 3 سے 4 مسلح علیحدگی پسند سیکورٹی فورس کے محاصرے میں ہیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ میں لبنان پر صہیونی حکومت کی زمینی جارحیت کے خاتمے کی متضاد خبریں گردش کر رہی ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق لبنان پر صہیونی حکومت کی طرف سے زمینی حملے کے بعد حزب اللہ کے ہاتھوں صہیونی فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ زمینی جنگ میں ہزیمت کے بعد صہیونی فوج نے جنوبی لبنان میں زمینی جنگ ختم کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ صہیونی ٹی وی چینل 13 نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج لبنان کے ساتھ زمینی جنگ ختم کرنا چاہتی ہے۔ چینل نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان پر صہیونی جارحیت ختم کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی صہیونی میڈیا نے زمینی جنگ میں حزب اللہ سے اسرائیلی فوج کی شکست کا اعتراف کیا تھا۔ صہیونی اخبار یدیعوت آہرونوت نے مقبوضہ علاقوں اور جنوبی لبنان کے سرحدی علاقے میں حزب اللہ کے ساتھ زمینی لڑائی میں اسرائیلی فوج کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ فوج کا ایک بڑا دستہ 4 ہفتوں کے دوران جنوبی لبنان کے ایک گاؤں پر بھی قبضہ نہیں کر سکا ہے۔ اس اخبار نے مزید لکھا ہے کہ ان فوجیوں کی تعداد 2006 میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان 33 روزہ جنگ میں حصہ لینے والے فوجیوں سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ایک صہیونی میڈیا نے 400 دن میں تقریباً 2 ڈویژن فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے اور نیتن یاہو کے اقتدار میں باقی رہنے کو اسرائیل کی سبھی مشکلات کی وجہ قرار دیا ہے۔ صہیونی اخبار روزنامہ معاریو نے اپنے سیاسی مبصر بن کاسبیت کی تیار کردہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ 1 برس سے زیادہ عرصے سے جو جنگ علاقے کے 7 محاذوں پر جاری رکھی ہے، اس میں تقریباً 2 ڈویژن فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 400 دن سے جاری جنگ میں صہیونی حکومت کی فوج کے سنگین نقصان کی وجہ سے اس وقت غاصب صہیونی حکومت کو 1000 فوجیوں کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، جس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، گزشتہ روز اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران میں مکتب حسن نصر اللہ کے عنوان سے ایک عالمی کانفرنس منعقد ہوئی ہے، اور جس میں عالم اسلام کی برجستہ ترین شخصیات نے شرکت کی، اور سید حسن نصر اللہ کی 32 سالہ مجاہدت اور حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو جس طریقے سے انہوں نے مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ رکھا، اور سید عباس موسوی کے ایک ہونہار اور ایک قابل اعتماد شاگرد کے عنوان سے انہوں نے جس طریقے سے اس وراثت کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا اور آئندہ آنے والی نسلوں کو اس کو منتقل کیا، کیونکہ حسن نصر اللہ شہید کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ افراد کے جانے سے تحریکیں اور تنظیمیں جو ہیں ان کا انفراسٹرکچر اور نظم العین متاثر نہیں ہوتا۔ آپ خود بھی کل اس عالمی کانفرنس میں شریک رہے ہیں، اور نزدیک سے آپ نے
شخصیات کی خطابات کو سنا ہے، کچھ ہمارے سامعین کو کانفرنس میں جو ہو رہا تھا اس کے متعلق بتائیں، اور خود یہ مکتب حسن نصر اللہ کے متعلق جو ہے وہ بھی ہمارے سامعین کو کچھ بتائیے۔
جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک انٹرنیشنل سیمینار یا کانفرنس ہوئی ہے سید حسن نصر اللہ کی شخصیت پہ، اور خبروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں ایران کے وزیر خارجہ نے سپیچ دی ہے، اس کے علاوہ ایران کے پارلیمنٹ کے سپیکر قالیباف بھی، انہوں نے بھی خطاب فرمایا، اس طرح اور بھی دو چار وزراء جو ہیں وہ مختلف نشستوں میں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ تقریباً 30-40 ممالک سے نمائندگان موجود تھے، بالخصوص مقاومت کے جو بلاک ہے اس کی جو نمائندگی تھی وہ بڑی بھرپور تھی، یمن سے، عراق سے، شام سے، اور خود لبنان سے، ایران، پاکستان، ان ممالک سے بھرپور نمائندگی تھی۔ اور جو چیز میں نے ایک ذاتی طور پہ محسوس کی کہ جتنے لوگ آئے ہوئے تھے وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ سب سید حسن نصر اللہ کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے، یعنی ساتھی بئی میں نے کہ وہ جو گفتگو کر رہے تھے یا جو ان کے احساسات و جذبات تھے وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کا اپنا کوئی، اپنی تنظیم کا فرد یا اپنی فیملی کا فرد جو ہے وہ ان سے جدا ہوا ہے، اس لحاظ سے ایک بڑی قربت تھی سب کی گفتگو میں، وہ ایک مصنوعی پن نظر نہیں آ رہا جو عموماً تقریروں پہ ہوتا ہے، یا مثلاً کسی کی تعزیت کی جاتی ہے، کسی کی جو ہے وہ شہادت پہ اظہار خیال ہوتا ہے، لیکن نہیں، یہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جتنے لوگ تھے اکثر گفتگو میں ان کے آنکھوں میں گریا محسوس کیا جا سکتا تھا، آواز ان کی بھرا جاتی تھی، جیسے وہ یہ لفظ شہید کہتے ہوئے یا مرحوم کہتے ہوئے ان کے لیے بڑا سخت تھا۔ اور شاید اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پچھلے 15-20 سالوں میں بالخصوص شہید سید حسن نصر اللہ جو مقامت کی جو تنظیمیں ہیں ان سے اتنے قریب تھے، ان کی جو لیڈرشپ سے ان کے جو تعلقات تھے، قربتیں تھیں، وہ اتنی زیادہ تھیں کہ وہ ایک فیملی ممبر کے طور پہ گویا محسوس ہوتے تھے۔ جو عالمی سطح پہ تحریکیں چل رہی تھیں، بالخصوص اگر ہم اس کو دیکھیں 33 روزہ جنگ سے پہلے، تو تہران میں جتنے بڑے اجلاس ہوتے تھے سید حسن خود بھی شریک ہوتے تھے، اور یہ سب لوگ ان کے ساتھ جو ہیں وہ یہیں پہ تہران میں بیٹھ کے ایک ہی جگہ، ایک ہی کمرے میں، ایک ہی حال میں، ایک ہی سیمینار میں، تو وہ جو قربتیں تھیں وہ کل مجھے محسوس ہوئیں کہ وہ محسوس کر رہے تھے، ایک بڑی شدید کمی محسوس کر رہے تھے۔ پھر یہ سب لوگ جو تقریباً کل آ رہے تھے، ان میں سے اکثر نے اپنی ذاتی یادیں جو ہیں وہ شیئر کی ہیں کہ میری یہ ملاقات ہوئی، میرے ان کے ساتھ یہ رابطہ تھا۔ اور یہ اب ایک ایک کر کے چیزیں کھل رہی ہیں کہ اس دوران جب سید حسن مثلاً یہاں کے سیمینارز میں نہیں آتے تھے، لیکن لبنان میں بڑے جو اہم مقاومتی لیڈر تھے دنیا بھر کے، وہ جاتے تھے وہاں پہ، بیروت میں، لبنان جنوب میں، زاہیہ میں، جہاں کہیں پہ بھی سیکیورٹی کے ان میز کو سامنے رکھتے ہوئے سید حسن سے ملاقات کے امکانات ہوتے تھے۔ تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمیں، جو ہم باہر بیٹھے ہیں، ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ سید حسن نصر اللہ ان ایام میں سیکیورٹی کی بنیادوں پہ زیادہ منظر عام پہ نہیں تھے، لیکن کل کے اس اجلاس سے اور لوگوں کی تقریروں سے محسوس ہوتا تھا کہ ہر ایک ایسے لگتا تھا کوئی سال پہلے، کوئی 6 مہینے پہلے، کوئی چند ماہ پہلے جو ہے ان سے مل چکا ہے، اور ان سے بڑی تفصیلی ملاقات، وہ اپنے سارے تاثرات بیان کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ اس موضوع پہ انہوں نے یہ گفتگو کی۔ تو یہ جو ایک کنسیپٹ تھا کہ وہ بالکل ہی منظر عام سے غائب تھے، اور بالکل کسی سے ان کا ملنا سیکیورٹی کی بنیاد پہ مشکل ہوتا تھا اور فلاں، یہ کل چیز ایک تو یہ ثابت ہوئی کہ نہیں، وہ اس دوران بھی ان کی ایکٹیویٹیز تمام تر اس سیکیورٹی کی جو ان کی مشکلات تھیں اور غاصب سے ان کی حکومت ان کی تلاش میں، 33 روزہ جنگ 2016 سے لے کے ابھی تک وہ اس میں تلاش میں تھی کہ کہیں پہ ان کو موقع ملے۔ تو بہرحال اس لحاظ سے ایک بڑا، ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک بڑا خاندان جیسا ماحول، جیسے خاندان کے ایک فرد ان سے دور ہو گیا، اور وہ سب اس لحاظ سے پریشان تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ملاقاتوں میں جو سید حسن نصر اللہ کے ساتھ ان کی مثلا بعض لیڈران کی جو ملاقاتیں تھیں، اور اس میں ظاہر ہے جب یہ بیٹھتے ہوں گے تو اس موضوع پہ بات ہوتی ہوگی کہ بھئی آئندہ کیا ہوگا، تو اس میں اکثر نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ سید حسن نصر اللہ بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات کہتے تھے کہ بھئی سسٹم کو مضبوط کیا جائے اور سسٹم ہمارا مضبوطی کی طرف بڑھ رہا ہے. اور حزب اللہ کے عنوان سے وہ خوشخبری دیتے تھے, جو بھی دوسری تنظیمیں اور دوسرے افراد جاتے تھے جہاں ان کو گائیڈ لائن دیتے تھے کہ ہم نے ان بنیادوں پہ حزب اللہ کو مضبوط کیا ہے, آپ بھی ان بنیادوں پہ اپنی تنظیموں کو اور اپنی مقاومت کی جماعتوں کو مضبوط کریں. وہاں ان کو دو چیزیں جو ہیں وہ سید حسن کے عنوان سے, یعنی ایک اکثریت نے جو بات کی ہے وہ ایک یہ تھی کہ سید حسن نصراللہ جس سے بھی ملے اس کو فتح کی نوید دی, امید دلائی. یعنی کہیں پہ بھی کسی نے ایسی بات نہیں کی کہ جس میں نے کہا کہ بھی خطرات بہت زیادہ ہیں, مشکلات بہت زیادہ ہیں اور شاید ہم رک جائیں, ہمارے اوپر جمود طاری ہو جائے اور ہم آگے نہیں بڑھ سکیں, ہماری تنظیم کے لیے یہ مشکل پیش آئے گی. یہ نہیں, جو ملے وہ یہ کہتے ہیں کہ سید حسن نصراللہ سے ملنے سے پہلے ہماری اور کیفیت ہوتی تھی, ہم اپنے ملک کے مشکلات, اپنی تنظیمی مشکلات, ہمارے راستے میں حائل رکاوٹیں, ہماری جو دشمن کی سازشیں, ہمارے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی تھی, ہم ایک خوف کا شکار, ہم ایک تھوڑا سا نا امیدی کا شکار ہوتے تھے. لیکن سید حسن نصراللہ سے ملنے کے بعد ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ شخص گویا امید بانٹ رہا ہے کہ جو بھی اس کے پاس جاتے تھے ان کا فتح قریب ہے, فتح ہونی ہی ہماری ہے. اور میں ایک بڑا خوبصورت جملہ, دو چیزیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خملائی کے دفتر سے ایک ڈاکومنٹری جو ہے وہ نشر ہوئی ہے سید حسن نصراللہ کی اور رہبر انقلاب اسلامی کی ملاقاتوں پہ. وہ ایک مختصر سی ڈاکومنٹری ہے, ساری ملاقاتیں نہیں ہیں, کچھ ملاقاتیں جو ابتدائی ایک اس میں آئی ہیں. تو اس میں ایک جگہ پہ سید حسن نصراللہ اپنی گفتگو میں رہبر انقلاب اسلامی کی گفتگو کے جواب میں کہتے ہیں کہ آپ نے درست فرمایا, چونکہ رہبر انقلاب اسلامی قرآنی آیات سے خدا کی مدد کے عنوان سے یقین دلا رہے تھے کہ خداوند عالم نے جو یہ مدد کا اعلان کیا ہے یہ مدد ہوتی ہے اور حزب اللہ کو ابھی تک یہ مدد حاصل رہی ہے اور اسی خدائی مدد کی وجہ سے حزب اللہ کو کامیابیاں ملی ہیں. تو اس کے جواب میں سید حسن نصراللہ کی ایک یہ چیزیں بہت کم لوگوں کو محسوس ہوتی ہیں کہ وہ اپنی گفتگو میں بڑا خوبصورت جو ہے وہ کیا کرتے تھے, ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مزاح کا عنصر پیدا کرتے تھے. ہمارے یہاں بعض چیزیں جو تقاریر ریکارڈڈ آتی ہیں تو اس چیز کو ہمیں یعنی باہر والے لوگوں کو نہیں سننے کو ملتی, لیکن جو لائیو لوگ سنتے تھے یا حزب اللہ کے یا لبنان کے لوگ یا جو ان کی ذاتی اس میں تھے, تو سید حسن کے ہاں یہ بڑی خوبصورت بات تھی کہ وہ بڑا خوبصورت سا جملہ درمیان میں انتہائی سنجیدہ شہادت پہ اور موت اور مقابلے اور اس پہ بات ہو رہی ہوتی تھی, درمیان میں ایک چھوٹا سا جسے ہم اصطلاح کہتے ہیں ایک چٹکلا چھوڑ کے پورے ماحول کو تبدیل کر لیتے تھے. تو سید حسن رسول اللہ اسی رہبر انقلاب اسلامی کی ملاقات میں اسی رہبر انقلاب کی تقریر کے بعد بڑے اچھے انداز سے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے درست فرمایا, اور یہ اور ساتھ کہنے لگے کہ میں بھی اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ میاں نے قرآن میں ہمارے ساتھ کوئی مذاق تھوڑا کیا ہے, کوئی مزاحیہ جملہ تھوڑا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم و ثبت اقدامکم. اللہ جب یہ کہتا ہے کہ تم ثابت قدم رہو تو میں تمہاری مدد کروں گا, تو اللہ تو ہمارا کوئی ایسا دوست نہیں ہے کہ جو ہم سے مذاق کرے گا, وہ جو کہے گا وہ سنجیدگی سے کہے گا, اور آخری یعنی اس سے بڑا نہ وعدہ نبھانے والا کوئی ہے, اس سے نہ بڑا کوئی صادق ہے, نہ اس سے بڑا کوئی صدیق ہے, نہ اس سے بڑا حقیقت سے جاننے والا ہے. تو یہ ایک اس ویڈیو کے اندر یہ بات تھی, جیسے میں نے عرض کیا نا جو بھی جاتا تھا تو وہ اپنے آپ کو ایک پر امید ہو کے آتا تھا, تو وہ قرآنی آیات پہ ان کا اتنا یقین تھا, خدائی جو احکامات ہیں ان کی خدائی مدد پہ, کہ وہ جو بھی جاتا تھا اس کو بھی اس یقین کی سطح پہ لانے کی کوشش کرتے تھے کہ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ خدا تمہاری مدد کرے گا. تو ایک تو یہ کہ وہ خدا کی مدد اور نصرت کے عنوان سے جو بھی ان سے ملتا تھا وہ کل کے مختلف ان کے جو دوست احباب تھے وہ کرتے تھے. دوسرا بات, دوسرے جو انہوں کی بات تھی وہ شہادت کے عنوان سے, کہ ہمیشہ شہادت پہ انہوں نے زور دیا. اور میں اس بات پہ ختم کروں گا کہ وہ ایک بڑا خوبصورت کلپ ہے جو میں نے جب سے دیکھا ہے تو میرے اندر اب بھی تک اس کی جس میں اثرات باقی ہیں, کہ رہبر انقلاب اسلامی کی خدمت میں سید حسن نصراللہ اور ان کے چار ساتھی بیٹھے ہیں ایک لائن میں, اور کہتے ہیں رہبر سے کہتے ہیں کہ آج میں اپنے کچھ ساتھیوں کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں, اور ساتھ پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اصلی نام یہ ہیں اور ان کے جو ہیں کوڈ نام یہ ہیں. اور عجیب بات ہے کہ وہ چاروں کے چاروں شہید ہیں اور سید حسن بھی ان کے ساتھ شہید ہو چکے ہیں. یعنی وہ پانچ کی جو لائن بیٹھی ہے اور سید حسن جن کا تعارف کروا رہے ہیں وہ مختلف اوقات میں شہید ہو چکے ہیں. سو وہ یعنی سید حسن سمیت اس لائن میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی اس وقت جو ہے وہ ہم میں موجود نہیں ہے, لیکن ان کا دیا ہوا جذبہ آج بھی حزب اللہ میں موجود ہے, اور ہم حزب اللہ کی موجودہ کاروائیوں میں اس کو بہتر انداز سے جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں, سمجھ بھی سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں.
حزب اللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی انشاءاللہ. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
تیرا وصف کیسے کریں بیان, تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا. تیرا وصف کیسے کریں پہ تارے ہیں سر بسر, تیری عظمتوں کے مظاہرے, تیری حمد پاک میں ہم نوا, تیری عظمتوں کے مظاہرے رے, تیری ہم دے پاک میں ہم نواز.
جو جل وگر ہے نظام شمسی جو جل وگر ہے یہ تیری شان میں مدحا خان ہے ظہور تیرا یہ برملا شان میں مدحا خان ہے ظہور تیرا یہ برملا تو ہر ایک چیز میں ہے آیا ہے ہر ایک زبان پہ تیری سنا تیرا وصف کیسے کرے بیان تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا.
سمی نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
بزم دوستا سامعین آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور شائسہ دورانی کا سلام قبول کیجیے. محترم سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے.
جی ہاں بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری دعا و تمنا ہمیشہ سے یہی رہتی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. موسم کی کچھ تبدیلی ہے بہن شائستہ درانی, میری بھی آواز کچھ تھوڑی سی دبی ہوئی ہے اور احساس ہو رہا ہے کہ شاید آپ بھی کچھ جو ہے وہ گلے کے اعتبار سے متاثر مجھے نظر آ رہے
ہیں. بالکل ہم بھی متاثرین میں سے ہیں اتفاقاً. ابھی بارش ہو رہی ہے بڑی پیاری ویسے تو مجھے لگتی ہے کیونکہ موسم خزاں میرا پسندیدہ موسم ہے. ہلکی ہلکی جب ٹھنڈک ہونے لگتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن موسم خزاں وہ موسم ہے کہ اگر اس میں انسان اپنا خیال نہ رکھے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اگر نزلہ زکام اور اس طرح کی کچھ اگر بیماریاں شروع ہو گئی نا تو وہ سردیوں کے آخر تک بھی چلتی رہتی.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اسی لیے بعض حکما یہ کہتے ہیں کہ جو آنے والی سردی ہو رہی ہوتی ہے اس سے بچو اور جو بہار ہوتی ہے اس کا استقبال کرو.
بالکل اس کی مثال دیں گے آپ درختوں کے پتوں سے.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان یہ تبدیل ہوتی ہوئی آب و ہوا جو ہے اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا محفوظ رکھے. بہرحال جب اللہ بچائے اور بہت ہی سخت وقت دنیا کے عوام نے کورونا کے زمانے میں گزارا تھا اور ایسا وقت جو ہے وہ بہت ہی بھیانک اور نہایت ہی سخت اور دشوار حالات جو ہے وہ ملکوں کے لیے درپیش تھے اور ہزاروں افراد جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بہت ہی کربناک جو ہے وہ کیفیت کے اندر لوگ جو ہیں اس دنیا سے جو ہے وہ گئے. بہرحال امکانات کی بھی ایک دم کمی تھی, بیماری بھی ایک دم جو ہے وہ اس نے زور پکڑا. اب جو ہے وہ بہرحال کنٹرول میں ہے, لیکن اپنے اثرات جو ہے وہ چھوڑ گئی ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ کچھ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ پہلے ایسا نہیں تھا, لیکن اب ہلکی سی سردی ہوتی ہے, گلا خراب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسرے اثرات جو ہیں جسم پر, چونکہ باڈی جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہوئی ہے, اور جو ہے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے قوت مدافعت جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے ایسی غذاؤں کا انتخاب کرنا چاہیے جو صحت و سلامتی کے لیے بہت ضروری ہیں.
جی بھائی, یہاں پر میں نے گفتگو میں اشارہ کیا موسم خزاں میں گرتے ہوئے پتوں کے جانب.
جی
تو یہ جو موسم خزاں کی ہوا ہوتی ہے جب چلنا شروع ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ ابھی تازہ ہی موسم گرما اختتام پذیر ہوا ہوتا ہے تو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا. پر ہوتا کیا ہے, موسم خزاں کی ہوا کے لیے یہی کہا جاتا ہے جیسے کہ یہ پتوں کے لیے نقصان دہ ہے, اور ان کو یعنی ایک طرح سے پت جھڑ کا شکار ہو جاتے ہیں درخت, تو بدن کے لیے بھی یہ ایسی ہی نقصان دہ ہے, بدن کو بھی یہ بیمار کرنے لگتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ موسم خزاں سے ہی اپنا خیال رکھنا شروع کر دیجئے. اگر بیمار کوئی انسان پڑ گیا تو پھر وہ موسم سرما کے آخر تک ہلکا پھلکا نزلہ, زکام, بخار, بیماری جو ہے اس کے بدن کی جان کو نہیں چھوڑے گی.
جی ہاں بالکل, اور جن لوگوں کے بدن جو ہیں ضعیف ہیں اور حساس ہیں ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے. بہرحال ہماری دعا و تمنا یہی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں وہ اپنا بہت بہت خیال رکھیں. جو ٹھنڈے علاقے میں ہیں ان کو اور زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. ویسے ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو ہے اس موسم کے اندر ہوا بھی تھوڑی سی آلودہ ہو جاتی
جی
ہے.
ہاں.
وہ بھی عجیب عجیب بیماریاں جو ہے وہ لے کر آتی ہے. لہذا کوشش کریں کہ جہاں پر ہوا میں جو ہے وہ آلودگی ہے ماسک لگائیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں, اور کوشش کریں کہ زیادہ مثلاً باہر نہ نکلیں. یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں کہ جو ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں اور جو طبیب ہیں وہ بھی اس بات پر تاکید کرتے ہیں. لیکن بہن شائستہ درانی, یہ دوسری سردیاں ہیں جو آ رہی ہیں, اور فلسطین کے غزہ کے عوام اس وقت کس پوزیشن میں ہیں واقعاً ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. ایک نئی مہم شروع ہوئی ہے مختلف ملکوں میں جہاں پر وہ مثلاً فلسطین اور غزہ کے عوام کے لیے جو ہے وہ امداد اکٹھی کر رہے ہیں, اور اس میں بہت سے جگہوں پر جو این جی اوز ہیں وہ آگے بڑھی ہوئی ہیں, بہت سے گروہ ہیں اور فلاحی تنظیمیں ہیں وہ اپنا کردار اس میں ادا کر رہی ہیں. بہرحال جہاں ہم اپنے بدن اور اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں, صحت کا خیال رکھتے ہیں, تو ایسے حالات کے اندر ہمیں فلسطین, غزہ اور لبنان کے ان عوام کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جو غاصب صہیونی حکومت کے براہ راست حملوں کا شکار ہو کر جو ہے وہ پناہ گاہوں میں ہیں, اور ان کو غذا کی شدید قلت کا اس وقت سامنا ہے. میں کل ہی ایک خبر شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی, آپ بھی خبروں میں رہتی ہیں, اس میں یہ لکھا تھا کہ اس وقت جو غذائی اشیاء کی جو ترسیل ہے وہ اپنی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے.
ظاہر ہے بھائی, عالم یہ ہے کہ پوری دنیا ہی سے امدادی سامان تو جا رہا ہے, لیکن شدت سے غزہ محاصرے میں ہے. کسی بھی قسم کی غذائی, کسی بھی طرح کی کوئی اگر دوا وغیرہ ہے, کچھ بھی امدادی سامان ہے, وہ صہیونی افواج غزہ کے اندر پہنچنے ہی نہیں دے رہے ہیں.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, اور اس میں ایک المیہ میں ہی کہوں گا کہ اقوام متحدہ کے وہ فلاحی ادارے کے جو کام کر رہے تھے وہاں پر, ان کو بھی کام کرنے سے جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. انروا جو ہے اس پر غاصب صہیونی حکومت نے جو ہے وہ پابندی عائد کر دی, اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ, بڑی بدماشی کے ساتھ وہ ایسے اقدامات کر رہا ہے کہ جو دنیا میں اس سے پہلے کبھی دیکھے نہ گئے. ہم نے دیکھا کہ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں اینٹونیو گوترش, ان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا اور
جی
جو ہے اپنی حکومت میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا. تل ابیب میں جو ہے وہ پہنچے, لیکن یہ کہ ان کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں. تو یہ خود عالمی اداروں کے لیے جو ہے ان کی حیثیت پر ایک سوالیہ نشان ہے, اور دنیا کے جو آزاد ملک ہیں ان کو اس حوالے سے ٹھوس موقف اختیار کر کے غاصب صہیونی حکومت کے ان وحشیانہ اور غیر اخلاقی اقدامات کی مذمت کرنی چاہیے. بہرحال ہماری گفتگو کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں پر ختم ہوتی ہے, لیکن ٹاپک آج کل یہی اہم اور ضروری بھی ہے. تو بزم دوستہ بھی ہمارا گزشتہ ایک سال سے بھی زیادہ عرصے سے اسی موضوع کے گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے, اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارے سامعین بڑھ چڑھ کر فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. ریڈیو تہران سے پروگرام بزم دوستاں آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں.
ایک بار پھر سامعین کو پروگرام بزم دوستاں میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور چلتے ہیں آپ کی جانب سے ارسال کیے گئے خطوط کی جانب.
جی,
یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر سے محمد طالب علی صاحب نے.
جی, کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں, اور اس دور میں جہاں ریڈیو اب معدوم ہوتا جا رہا ہے اور بازاروں میں بھی کمیاب ہے, ہم جیسے لوگ ریڈیو سن رہے ہیں اور بعض نافہم لوگوں کے طعنے بھی سنتے ہیں کہ ایسے دور میں جب ٹی وی, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی برق رفتار سروسز دستیاب ہیں, آپ لوگ ریڈیو سے ہی کانوں کو جوڑے رکھتے ہو. خیر, یہ ایک الگ بحث ہے جس پر تفصیل سے کبھی لکھوں گا. اس وقت تو جو چیز ہم سب کے لیے قابل اہمیت اور باعث تشویش ہے وہ فلسطین اور لبنان کی تازہ صورتحال ہے. میں گزشتہ ایک سال سے پروگرام بزم دوستاں میں اس حوالے سے سامعین کے خطوط میں ان کے جذبات و احساسات سنتا رہا ہوں, اور اس دوران میں ایک تحریر میں نے اس حوالے سے ارسال کی تھی جسے آپ نے نہایت محبت کے ساتھ پروگرام میں شامل کیا تھا. آج بھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلسطین اور غزہ و لبنان کے حالات کے تناظر میں اپنے احساسات بیان کروں. یہ تحریر پہلے میرے لیے ہے, پھر سامعین دوستوں کے لیے. نصیحت میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ پہلے انسان اپنے آپ کو نصیحت کرے, پھر دوسروں کو خیر کی دعوت دے. میں بھی پہلے اپنے آپ کو خیر کا کام انجام دینے کا پابند کرنا چاہتا ہوں. فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کا موضوع بھی ایسا ہی ہے. ہم اپنی دل بھری تحریریں روانہ کرتے ہیں اور ان میں اپنے دل کی آواز تحریر کرتے ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم پہلے قدم کے طور پر اپنے قلب کو اپنی زبان کے ساتھ یکجا کریں اور پھر اظہار یکجہتی کی بات کریں. آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس ایک سال اور ایک مہینے سے بھی زیادہ عرصے میں ہم نے فلسطینی اور لبنانی عوام کے لیے کیا کیا ہے. سردیوں کا موسم آن پہنچا ہے, ہمیں گرم کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو کیا ہمارے فلسطینی بھائیوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی؟ ہم بس یہ تصور کریں کہ ان کی مدد ہو جائے گی اور بس. نہیں, بلکہ ہمیں اس حوالے سے عملی اقدامات بھی کرنے چاہیے. ہمیں ایسے ذرائع بھی تلاش کرنے چاہیے کہ جن کے ذریعے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی کچھ مدد کر سکیں. ہمارے یہاں یہ سہولت عام دستیاب نہیں ہے, اس لیے میں نے اپنے ایک کزن کے ذریعے سے ایک یورپی ملک میں اسلامی سینٹر کو اپنی استطاعت کے مطابق کچھ رقم ارسال کی ہے. انہوں نے اس کی رسید بھی مجھے روانہ کر دی ہے. قلبی سکون ملا کہ میں نے بھی اپنا حق ادا کر دیا. یہ اس بات کے کرنے کا مقصد اپنی تشہیر ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالی معاف فرمائے خود پسندی سے اور نام و نمود سے. صرف اس بات کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ لفظی حمایت بھی اہمیت رکھتی ہے, لیکن اگر اللہ تعالی نے آپ کو کچھ دیا ہے تو حتمی طور پر اس حوالے سے قدم بڑھانا چاہیے. اور اس موقع پر جب ان مظلوموں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ ریڈیو تہران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے سامعین کے بزم میں اس حوالے سے اپنا حق ادا کیا اور سامعین دوستوں کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا۔ شکریہ سامعین، شکریہ ریڈیو تہران۔
جی جناب محمد طالب علی صاحب، بہت شکریہ۔ مظفر نگر اتر پردیش ہندوستان سے آپ نے یہ پیارا سا خوبصورت سا خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ بہرحال نپے تلے جملے تھے اور کچھ بات یہ ہم سے اس طرح کی بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ جس میں ایک طریقے سے ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ آدمی یہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات کر دے، اور یہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا مثلا نام بھی جو ہے نا وہ ظاہر نہ ہو، اس کی جو ہے وہ تشہیر بھی جو ہے وہ نہ ہو۔ بہرحال بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے اپنی تحریر روانہ کی، اور یہ نقطہ بھی میں نے حدیث میں کہیں ضرور پڑھا ہے کہ انسان کسی دوسرے کو نصیحت کرنے سے پہلے خود اپنے اندر جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ محسوس کرے کہ آیا یہ چیز جو ہے میرے اندر تو نہیں ہے کہ میں دوسروں کو نصیحت کرنے جو ہے وہ چل پڑا ہوں، لیکن مثلا اپنے اندر اس ایپ کو جو ہے رکھ کر دوسروں کے ایپ کو جو ہے وہ ختم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ بہرحال اس چیز کا معاشرے میں خیال رکھنا چاہیے، اور جناب محمد طالب علی صاحب نے اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جہاں انہوں نے خیر کی بات کی ہے وہاں پر اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ خیر کی بات کرنے سے پہلے خیر کا آغاز خود انسان جو ہے اپنے اندر سے جو ہے وہ کرے۔ یہ بڑی اچھی ایک تحریر تھی اور ایک پیغام بھی تھا اور ایک اس کے اندر سبق بھی تھا، اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے تئیں وہ کام انجام دیں کہ جو خدا پسند ہوں۔ اور ویسے ایک چیز اور بھی ہے کہ جہاں پر خیر کی تشہیر اس لیے کی جائے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں تو اس میں گناہ نہیں ہے۔
بالکل، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ روایات اور احادیث میں بھی اس جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ کبھی کبھی جو ہم نئے کام کرتے ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں، تو کبھی کبھی اس کو دوسروں کو بھی بتایا جائے تاکہ دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور وہ لوگ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں۔
جی ہاں بالکل، اور جناب طالب صاحب نے اس حوالے سے رائے حل بھی بتائے اور بتایا کہ میں جس علاقے میں ہوں وہاں پر کوئی اس قسم کا پلیٹ فارم نہیں تھا، تو میں نے اپنے کزن کے ذریعے غیر ملک میں جو ہے وہ ایک اسلامی سینٹر کو، کہ جو فلسطین، غزہ اور لبنان کے مظلوم عوام کے لیے امداد جمع کر رہا تھا، وہاں پر میں نے اپنا جو حصہ ہے وہ ڈالا ہے۔ تو یہ ایک پیغام ہے ریڈیو تہران کے ان تمام سامعین کے لیے کہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، دامیں، درہمیں، سخنیں، جس طریقے سے بھی آپ کمک و مدد کر سکتے ہیں، میدان میں آئیں اور فلسطین کے مظلوم عوام کی مدد کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ آمادہ کریں۔ بہت شکریہ جناب طالب صاحب آپ کا کہ آپ نے نہایت خوبصورت پہرائے میں بہت گہری بات بھی کہی اور فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، بلکہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا۔ اور جہاں تک ہم بھی ابتدائی پروگرام میں سردی اور سردی سے بچاؤ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، فلسطین کے عوام کا بھی ذکر اس میں آیا، تو یہ وقت ہے کہ آئیے اور آ کر اس کار خیر کے اندر اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالیے اور خدا کی خوشنودی جو ہے وہ حاصل کیجیے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ اتنی پیاری گفتگو آپ نے اپنے اس خط میں کی ہے۔ ریڈیو تہران سے پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔
پروگرام بزم دوستاں میں سامعین کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبائی سندھ کے شہر میرپور خاص سے شفاعت پہلوانی صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے لیے 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے یہ میرا چوتھا خط ہے۔ یہ ریڈیو تہران کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اچھی تحریر لکھنے کے لیے ہماری ہمت افزائی کی، اور اس طرح سامعین نے بھی اپنے علم و آگاہی کے مطابق اچھے مضامین تحریر کیے، جسے ہمارے بہن بھائی کبھی طولانی خط اور کبھی فلسطین کے عوام سے اظہار یکجہتی کے عنوان سے مضمون کا نام دیتے ہیں۔ خیر جو بھی ہو، مقصد ایک ہے جس کی میں قدردانی کرتا ہوں، اور میرا زیادہ تر وقت اب کراچی میں کاروبار کے سلسلے میں گزرتا ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ میرپور خاص آنے کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن ہمیں کوئی میرپور خاص کے تعلق سے یاد رکھے تو خوشی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری زندگی کا بڑا حصہ اسی شہر میں گزرا ہے، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اس شہر کی وجہ سے ہوں۔ ریڈیو تہران ایک عرصے سے سن رہا ہوں، آپ کی خبریں اور سیاسی و سماجی پروگرام مجھے بے حد پسند ہیں۔ ریڈیو تہران کے پروگرام میں فکری آزادی کا پیغام ضرور ہوتا ہے،